بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 اپریل 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ تحریم کی ابتدائی 5 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سوره تحريم کی ابتدائی 5 آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورت طلاق کے بعد اگلی سورت سورہ التحریم. تحریم کا لفظ جو ہے پہلی ہی آیت میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس سے اصل میں تحرم تو فعل ہے، اس سے جو مصدر بنتا ہے وہ تحریم ہے. کسی شے کو حرام قرار دینا، اپنے لیے ممنوع قرار دینا، یہ ہے تحریم. تو پہلی ہی آیت میں جو لفظ تحرم آیا اس سے مصدر جو ہے اس سورت کا عنوان قرار پایا، یوں کہیے کہ نام پہچان کے لیے، عرف کے لیے. پچھلی سورت طلاق تھی، اس کا عنوان بھی تھا، اور اس کے اندر پہلے رکوع میں تفصیل سے طلاق کے حوالے سے احکامات تھے، ہدایات تھیں. دونوں صورتوں میں جو ربط ہے اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. ایک تو ان دونوں صورتوں کا خاص معاملہ کہ آغاز دونوں کا یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. سورۃ طلاق میں خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ایھا النبی، لیکن خطاب کے بعد جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اہل ایمان ہیں. جمع کے سیغے میں گفتگو، لما اذا طلقتم النساء، اے نبی، اور ساتھ ہی گویا کہ اب محذوف ہے خطاب حضور سے کر کے کہ اے مسلمانوں جب تم بیویوں کو طلاق دینے لگو تو پھر یہ اس کے احکامات ہیں، اس کی تفاصیل ہیں، اس کے اندر کن باتوں کو لحاظ رکھنا ہے. اور یہاں جو خطاب ہے یا ایھا النبی، تو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بات ہے، لما تحرم ما احد اللہ لک. آئلی زندگی سے متعلق دو انتہائیں ہیں جنہیں یہاں پر زیر گفتگو لایا گیا. ایک انتہا یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر نباہ نہ ہو سکے، مزاجی موافقت نہ ہو، کسی ایک کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہو یا جو بھی ہے، بہرحال عدم موافقت، نباہ نہ ہونا اور تلخی کا ہونا اور گھر کی زندگی، ظاہر بات ہے کہ پھر وہ ایک جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے جب ایسی صورتحال ہو. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ نباہ ہی نہیں ہو رہا، مزاج میں موافقت نہیں ہے اور نوبت طلاق تک آ گئی. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر آپس میں اتنی موافقت ہے، باہم اتنا اعتماد ہے، باہم اتنی محبت ہے، اور بہرحال گھر کا ادارے کا سربراہ تو مرد ہے، اور وہ بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے حرام میں منہ مارنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرے، اللہ کے احکامات پیچھے چلے جائیں، بیوی کی فرمائشیں آگے آ جائیں. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی ایک عدم وہ ہے، عدم اعتدال ہے، یہ بھی عدم اعتدال ہے. اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ سے اس معاملے میں تھوڑا سا جو عدم اعتدال کا معاملہ ہوا، لیکن وہ جانب شر میں نہیں تھا، وہاں سے تھوڑی تنبیہ کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے فلاں بات بیویوں کی خوشنودی کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لی، طے کر لی، اگرچہ وہ حرام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے مقام کے خلاف ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی اہلیہ، اپنی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے آپ نے یہ بات کر لی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ اصولی بات سمجھ لیجئے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لیتے. ہمارا اصل مسئلہ تو یہ ہے، ہمارا عدم تبادل یہ ہوتا ہے کہ بیویوں کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے حرام میں منہ مارتے ہیں، حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں، آخر بیویوں کو خوش رکھنا ہے، ان کی فرمائشیں ہیں، اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا. ہاں یہ کہ کسی حلال اور جائز چیز کو اپنے لیے آپ ممنوع قرار دے دیں کہ اچھا بیویوں کی خوشنودی کے لیے میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا، عام آدمی ایسا کرے کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے، اور خاص طور پر آپ کو جو اسوہ کامل بننا ہے اور ساری رہنمائی حلال حرام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مل رہی ہے، لہذا اس کے اندر پھر اگر آپ اپنے لیے کسی شے کو ممنوع قرار دے دیں گے کسی بھی وجہ سے، تو بعد میں آنے والے مسلمان بھی شاید یہ سمجھیں کہ یہ چیز شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے، اور وہ وجہ بھی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو ان کا گوشت انہیں پسند تھا، مرغوب تھا، لیکن ان کو کچھ عرق النساء کا جو ہے وہ پرابلم آ گیا، اور حکیموں نے تجویز کیا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیں، انہوں نے چھوڑ دیا. بعد میں آنے والے جو بنی اسرائیلی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے ہی ناجائز، اور اس کو اپنے لیے حرام سمجھ لیا. بعد میں اللہ تعالی نے بھی یہود کی کچھ سرکشیوں کی وجہ سے بعض حلال چیزوں کو ان پر حرام بھی قرار دے دیا تھا، ان میں سے یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے اس سے بھی تم محروم ہو جاؤ، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ حضرت یعقوب کے لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ حکماء نے، اطباء نے مشورہ یہ دیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کے بعد میں آنے والی جو نسل تھی ان کی امت انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہے ہی حرام اور وہ اس پر جگڑتے بھی تھے. اس پر قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں چوتھے پارے کے شروع میں آیا کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. تمام حلال اور طیب بنی اسرائیل چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال کی گئی تھیں سوائے اس کے کہ جو یعقوب نے اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب کا لقب تھا سوائے اس کے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب نے جو اپنے لیے ذاتی طور پر اس کو اپنا لیے ممنوع قرار دے دیا تھا الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. ورنہ اونٹ کا گوشت اصلاً شریعت میں حضرت ابراہیم کی شریعت میں اور اس کے بعد ان کے بعد آنے والوں کی شریعت میں اصولی طور پر وہ جائز تھا جبکہ یہود اعتراض کرتے تھے کہ شریعت ہماری شریعت میں اونٹ حرام ہے اور مسلمان جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دیوا اور قریش یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ تو حرام ہے. تو نبی یا رسول کا ایسا اقدام بعد میں آنے والوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بن سکتا ہے. چنانچہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جائز چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ میں آئندہ اس کا استعمال نہیں کروں گا اور وہ جائز چیز کیا تھی؟ شہد تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ایک تو ازواج مطہرات کی باریاں ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا پورا لحاظ رکھتے تھے جو عادل کے تقاضے ہیں. نماز عصر کے بعد آپ کا معمول تھا کہ تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں جا کر خیریت دریافت کرتے تھے اور چند منٹ میں یہ سارا سرکل مکمل ہو جاتا تھا. تو حضرت ایک زوجہ محترمہ کے پاس کہیں سے شہد آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے انہوں نے شہد پیش کیا. اب معمول سے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا. اب یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا کئی مرتبہ ہوا وہ شہد موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کرتی تھیں اور وہ نوش فرماتے تھے اور اس کے اندر وہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اضافی لگ رہا تھا. بقیہ ازواج مطہرات کو بہرحال تشویش ہوئی. اب یہ نہ سمجھیے کہ وہ انسانیت کے جو تقاضے ہیں اور انسانیت کے حوالے سے جو ان کے اللہ تعالی نے جو مزاج بنائے ہیں اس سے کو ماورا تھی. انسان کے اندر وہ سب کچھ ہے لیکن اس کو ایک لمٹ کرنا ہے, اس کو ایک سٹریم لائن کرنا ہے. اور ان کو قرآن ان کے حوالے سے بھی بڑی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ انہیں ہر طرح سے پاک صاف کر دے. ازواج مطہرات کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ پوری امت کے لیے اوور آل تو اسوہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو خواتین کے خاص معاملات ہیں اور بیوی کی حیثیت سے آپ خود اسوہ نہیں بن سکتے تو امت کی عورتیں اور خاص طور پر اور عورت جو ہے وہ کسی کی شادی نہ ہو تو ایکسیپشن ہے, وہ بیوی بھی بنے گی کسی سٹیج پر. اب ان کے لیے اسوہ جو ہے بحیثیت بیوی بحیثیت عورت وہ کہاں سے آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اسوہ نہیں بن سکتے. یہ اسوہ بننا تھا ازواج مطہرات. چنانچہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی بھی معاملے میں ذرا بھی توازن کے اندر تھوڑی سی بھی کمی ہوتی قرآن وہیں سرزنش کر دیتا تھا. عبس وتولى ان جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. فوراً گرفت آ جاتی تھی لیکن وہ بڑی محبت آمیز گرفت ہوتی ہے لیکن الفاظ بڑے بظاہر سخت ہیں, اس لیے کہ پرفیکشن ہو آپ کا اسوہ ایسا کامل ہو کہ واقعتاً وہ پرفیکشن کے لیول پر ہو اور کسی بھی اعتبار سے کوئی 0.0001% بھی جو ہے اس کے اندر کمی نہ رہ جائے. یہی معاملہ ازواج مطہرات کا ہے. سنا تو سورہ احزاب میں فرمایا نا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو, تمہیں رول ماڈل بننا ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. وہی سورہ احزاب ہے، اسی کے اندر آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو اس وقت حسنا ویسے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوری امت کے لیے، لیکن خواتین کے لیے تم نے اسوہ بننا ہے، لہذا تم سے ذرا بھی اونچ نیچ ہوگی تو وہیں اللہ گرفت کر لے گا، اور کیا۔ اس بنیاد پر ایک طبقہ جنہیں خار ہے ازواج مطہرات سے، بدقسمتی سے امت ہی کا ایک حصہ وہ ہے جو شروع ہی سے ایک الگ فرقے کی شکل میں بن گیا تھا، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں جس قسم کے الفاظ اور کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں وہ ناقابل بیان، اور وہ ایسے جہاں پر تھوڑی سی گرفت ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کر دیکھو قرآن نے ان پر گرفت کر دی، دیکھو قرآن نے یہ سخت الفاظ کہہ دیے، تو قرآن میں سخت الفاظ اور گرفت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کئی جگہوں پر ہے۔ وہ مقام و مرتبے کے حوالے سے ہے، اور جو رول ماڈل بننے کے حوالے سے ہے کہ کوئی کسر نہ رہ جائے پرفیکشن میں، لہذا یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پورے قرآن میں یہ اسلوب نظر آ رہا ہے، لہذا ایسے چند واقعات کو بنیاد بنا کر اور ازواج مطہرات پر تان کہنا یا انہیں برا بھلا کہنا، ان کی شان میں جو ہے بے ادبی کرنا، یہ اپنے ایمان کی خیر بنانے والی بات ہے، ایمان کی جو ہے وہ ایک طرح سے نفی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات لما تحرم ما احد اللہ لک، تو ہوا یہ کہ وہ جو شہد کھانے کی وجہ سے تھوڑا سبق زیادہ لگ رہا تھا اور بقیہ ازواج مطہرات نے انہیں فیل کیا، روایات میں یہ آتا ہے، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن بہرحال مستند روایات ہیں انہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو پس منظر میں معاملہ جو ہوا تھا، اور پس منظر میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس سے قرآن جو ہدایت دیتا ہے وہ عمومی ہوتی ہے، وہ ابدی ہوتی ہے، لیکن وہ ہدایت اپنی جگہ ضروری ہے، ضرورت نہیں کہ وہ پس منظر میں واقعہ ہوا ہو تو ہو، لیکن اس کی مناسبت ایک بن جاتی ہے۔ تو بعض ازواج مطہرات نے، اور خاص طور پہ وہ شہد یہ تھا کہ مغافیر کا شہد تھا، یعنی مکھیاں جو ہیں شہد اکٹھا کرتی ہیں مختلف فصلوں سے، یہ جو شہد کے جاننے والے انہیں معلوم ہے ان کے فلیور بھی مختلف ہوتے ہیں، رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، کہاں سے شہد اکٹھا کیا ہے، یہ فلائی کا شہد ہے، یہ فلاں کا شہد ہے، یہ مالٹے کے جو پھول ہیں ان سے چنا ہوا شہد ہے، وغیرہ وغیرہ، اب اس کا فلیور بھی ڈفرینٹ ہوگا۔ مغافیر کا بھی ایک خاص بوٹی تھی اور اس پہ پھول آتا تھا، اور اس کا ایک شہد ایک سیزن میں آتا تھا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ایک اسمیل تھی، اس شہد کے اندر ہوتی ہے وہ جو عام طبائع کے لیے خوشگوار نہیں ہوتی۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے میں بہت حساس تھے۔ تو بہرحال بعض ازواج مطہرات نے اس ٹیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا جائے، کیسے روکا جائے، ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر امر واقعہ کے مطابق تھی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل کے آئے، دوسری زوجہ محترمہ کے حجرے میں داخل ہوئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ داخل ہوئے ہیں تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ بہت سینسیٹو تھے، تو دو ازواج مطہرات نے ایسا کیا اور ایک سے زائد مرتبہ کیا، تو آپ نے ایک زوجہ محترمہ کے سامنے یہ قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں یہ مغافیر استعمال نہیں کروں گا شہر مغافیر۔ یہ تھا پس منظر۔ تو دما تو ہر دم ما حد اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیسے حرام کر دیا اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، آپ کا یہ عمل پوری امت کے لیے ایک اسوہ بن کر اسے ایک گویا کہ غلط میسج کنوے کرنے کا ذریعہ بن سکتا۔ تب تغی مرغوت ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، بیویوں کی خوشنودی چاہنا مطلوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر حدود میں رہنا جو ہے وہ مطلوب ہے، اور آپ کا اتنا سا بھی عمل جو ہے وہ امت کے حوالے سے ایک گویا کہ غلط سبق بن سکتا ہے، لہذا آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ واللہ غفور الرحیم، بہرحال مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کوئی گناہ نہیں آپ نے کیا، لیکن آپ کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ اس قسم کو کھولیں۔ قد فرض الله لكم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ پر لازم کر دیا ہے اور اللہ نے راستہ بھی بتایا ہوا ہے ایسی قسموں کا کھول دینا، اس کا جو کفارہ ہے وہ سورہ مائدہ میں آ چکا ہے کہ کوئی ایسی قسم کھا بیٹھو کہ جو غیر مناسب ہے کسی بھی وجہ سے، تو قسم ایسی بات نہیں ہے کہ قسم کھا لی ہے تو اب اس پر پابند ہو گئے، قسم کو کھولنے کا بھی ایک راستہ ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے، ہاں اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تو بہرحال وہ سورہ مائدہ میں اس کفارے کا ذکر بھی ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ایسی قسم جو ہے اس کا کفارہ دیں اور قسم کھول دیں۔ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ، دیکھیں ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے اور شفقت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اللہ آپ کا مولا ہے، خوش پناہ ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا حمایتی ہے، یہ مولا کا لفظ عربی میں بڑا جامع ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے حوالے سے بات کی گئی کہ اب اس قسم کا کفارہ ادا کر کر اس کو کھولنا آپ پر لازم ہو گیا۔ ازواج مطہرات کو بھی تنبیہ کر دی گئی یہاں آگے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اب یہ بات بھی ایک راز تھی، آپ نے ایک اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی، وہ انہوں نے آگے بھی پہنچا دی، یا کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پس منظر میں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں کھولا اس واقعے کو، تو ہم بھی زبردستی کیوں کھولیں؟ جب ایک نبی نے راز کے طور پر اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو ایک بات بتائی، یہ بھی گویا آپس میں اعتماد کا مظہر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور جو صالح بیویاں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں جو اصاف بیان ہوئے ہیں، حافظات للغیب، اس کے اندر یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ ان کی رازوں کی بھی حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں، تبھی تو اعتماد کا رشتہ بھی تو قائم رہے گا۔ فلما نبات بھی، تو جب انہوں نے اس زوجہ نے اس بات کو کھول دیا، کسی اور کے سامنے ظاہر کر دیا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ راز ہے، احادیث میں جو تفصیل آئی ہے اس میں حضرت حفصہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی، اور وہ انہوں نے بس بے احتیاطی ان سے ہوئی، وہ حضرت عائشہ کے سامنے کہہ دی۔ اب یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اور ویسے تو سوک ناپے کا ایک رشتہ ہے، سوکن بنتی ہیں، لیکن آپس میں محبت اور اعتماد اتنا تھا، اور انہوں نے اس بات کو اتنا بہت اہم نہیں سمجھا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے جب ایک راز کے طور پر بات بتائی تھی تو آگے بیان کرنا اب اس پر گرفت آ گئی۔ فلما نبات بھی، تو جب اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ نے وہ بات ظاہر کر دی، کسی دوسرے تک پہنچا دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اس سے کہ آپ نے جو بات راز کے طور پر بتائی تھی وہ آگے بیان ہو چکی ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کا گویا کہ محاسبہ کیا اور پوچھا، کچھ بات بتاتے ہوئے اور کچھ کو مخفی رکھتے ہوئے، کچھ کو اعراض کرتے ہوئے، یعنی واضح طور پر یہ نہیں کہ ایک ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کہ اچھا تم نے یہ بات جو ہے فلاں کو بتائی ہے، اس طرح کا محاکمہ نہیں، اپنے گفتگو میں یہ شو کر دیا کہ یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس راز کا افشا کر دیا ہے، بڑے کنائے سے، زجر اور توبیخ کے انداز میں نہیں، لیکن ان کو صرف وارن کرنے کے لیے کہ مجھے پتا چل گیا ہے، آپ نے اپنی کسی بات سے یہ اشارہ دے دیا کہ اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بات اب راز آگے نکل چکا ہے۔ فلما نبأها بھی قالت من انباک ھذا، تو وہ فوراً کہنے لگی تو جب حضور نے یہ بات پہنچا دی ان تک، کنوے کر دی کہ ہاں یہ بات مجھے معلوم ہو گئی ہے، تو فوراً ریئیکشن یہ تھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ اسپونٹینیس، اور یہ ریئیکشن بالکل نیچرل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان کا ذہن گیا ہوگا کہ میں نے تو، اگر وہ صحیح ہے وہ روایت کہ حضرت عائشہ تک پہنچایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور کو بتا دیا، میں نے تو ان پر اعتماد کیا تھا اور انہوں نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی. ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سنجیدگی سے اب جواب دیا، تھوڑا اس کو سرزنش کے انداز میں. قال نبأني العليم الخبير، مجھے تو بتایا اس ذات نے جو العلیم ہے اور الخبیر. اب اس سارے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہوئی ہے. ازواج مطہرات کا آپس کا رشتہ بھی بہت محبت پر اور ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد پر مشتمل ہے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بھی اس کے اندر وہ سرزنش کا نہیں ہے، زجر و توبیخ کا نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا نہیں ہے. بہرحال اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو خاص تعلق ہوتا ہے اس میں، یعنی تھوڑا سا ایک بال سا آ گیا. شاید حضرت عائشہ کو بھی یہ گمان ہوا کہ چلو اگر مجھ تک یہ بات پہنچ بھی گئی تھی تو ایسی کون سی بڑی بات تھی کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ بھی کر لیا اور اس کو اتنا سیریسلی لے لیا. تو حضرت عائشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں میں جو مقام تھا اور جو قرب تھا آپ کو سب کو معلوم ہے. تو میاں بیوی کے جو یہ حساس معاملات ہوتے ہیں بڑے نازک قسم کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے مقامات ہیں وہ سب ہمارے سامنے، انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ورسولا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. لیکن بہرحال ان کا رشتہ تو شوہر اور بیوی کا بھی ہے، وہ رشتہ جو ہے اس کے اپنے تقاضے بھی ہیں، اس کی اپنی ایک نفسیات بھی ہے، اس کو جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. اس سب کے تحت محسوس ہوا کہ یہ دونوں جو ہیں آپ کی ازواج مطہرات، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ، اصل تو اگر راز افشا کیا تھا تو حضرت حفصہ نے کیا تھا، لیکن حضرت عائشہ بھی اس کے اندر ملوث ہو گئیں، اور حضور کی اس تنبیہ کے حوالے سے شاید دونوں نے کچھ فیل کیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس رویے کو کچھ محسوس کیا. اس پر اب اصل گرفت آ رہی ہے کہ تمہیں اپنا اصل میں خیر دیکھنا چاہیے کہ تمہاری تم سے کیا عدم توازن کا معاملہ ہوا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا یہ رویہ جو ہے، یہ جو عام میاں بیوی اور اس کا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو زیادہ احتیاط ہونی چاہیے اس کو ملحوظ رکھو. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اب یہاں دو کا ذکر ہو رہا ہے، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، یعنی انہیں اس چیز کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن شوہر بیوی میں تھوڑا سا حجاب بھی آ جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر بھی جو ہے اب تم رجوع کرو اور توبہ کرو اللہ کی جناب میں. بہرحال اقراض کو افشا کرنا، اور یہ بھی اپنی جگہ قابل مواخذہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں یہ لفظ جو آیا کہ اگر تم توبہ کرو اللہ کی راہ میں، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں. اور اس کو اگر عربی ادب کے حوالے سے دیکھیں، یعنی پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، تمہیں پہلے اس چیز کا احساس ہو چکا ہے. لیکن اس سغا کا ترجمہ جھکنا، مائل ہونا، بعض مفسرین نے تشریح یہ کر دی کہ تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. عربی لغت کے اعتبار سے اور اس کے محاورے کے اعتبار سے بھی، ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ سورہ انعام میں ذکر ہے، تاکہ مائل ہو جائیں، کسی کی طرف رجحان ہو جانا، یہ اس کے مفہوم میں ہے، جھکنا کسی کے فیور میں، کسی کی طرف مائل ہونا، نہ کہ اس کے مخالفت میں. اس لفظ کو وہ طبقہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے جو ازواج مطہرات سے ویسے ہی خار رکھتا ہے، اس کا وہ مفہوم بیان کر کے کہ تمہارے دل کج ہو چکے ہیں، ٹیڑے ہو گئے ہیں، دیکھو قرآن نے یہ کہہ دیا، حالانکہ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. جھک جانا، مائل ہو جانا، پہلے سے ہی نرم پڑ چکے ہیں، تمہیں احساس ہو چکا ہے. لیکن وہی جو شوہر اور بیوی کا حجاب ہوتا ہے کہ اپنا اعتراف کرنا، اس میں تھوڑی سی ایک جھجک سی ہوتی ہے، وہ جھجک اب بانے نہیں آنی چاہیے. اور اس معاملے میں جو ابھی بھی تھوڑی بہت تم سے کوتاہی ہوئی ہے، اس پر توبہ کرو اللہ کی جناب میں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی ممکن وہ مقام ہے، اس کو بھی تمہیں ملحوظ رکھنا ہے. شوہر تو ہیں لیکن وہ جو ان کا مقام ہے محمد الرسول اللہ، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے فائق ہے. باقی رشتے جو ہیں وہ اس کے بعد ہیں. آپ کسی کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت عباس کے آپ بھتیجے بھی ہیں. اب بھتیجا ہونے کی حیثیت سے، چھوٹا ہونے کی حیثیت سے حضرت عباس اگر اپنے بزرگی کا جو ہے وہ اظہار وہ عام انداز سے کریں جیسے کہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجے کے درمیان، لیکن نہیں، آپ کو خیال رہے کہ ان کا اصل مقام اب رسول اللہ کا ہے. وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مقدم رکھنا ہوگا. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے جو بہت اہم ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی معاملے میں جو پرفیکشن لیول سے ذرا سی بھی کمی آتی تھی، قرآن فوراً مواخذہ کرتا تھا. اسی طرح ازواج مطہرات سے بھی جہاں تھوڑی سی بھی پرفیکشن میں جو ان سے ان کا جو لیول ہونا چاہیے پوری امت کی خواتین کے لیے اسوہ کے طور پر، اگر کہیں ذرا سی بھی کمی ہوئی ہے قرآن نے وہیں پر گرفت کی ہے. اس سے اندازہ یہ ہے کہ اوور آل ان کا جو مقام تھا وہ بہت اونچا، اور ان کے باقی تمام معاملات جو ہیں وہ وہی تھے کہ جو مطلوب تھے، جو جس لیول پر ہونے چاہیے تھے وہ واقعی اس لیول پر تھے. یہ ہے اصل جو میسج یہاں سے مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہم تان کریں اور یہ کہیں کہ دیکھو قرآن نے یہ کہہ دیا ان کے بارے میں. تو قرآن تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اتنے سخت مقامات ہیں تو ہم کیا سمجھیں گے، لیکن وہ محبوب رب العالمین ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، اور وہ واحد محبوب ہیں رب العالمین کے اصل محبوب. یہ مقام تو کسی کو ملا ہی نہیں. تو اس پہلو سے ان کا بھی مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، ازواج مطہرات کا، اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی، ان کی بھی قرآن تعریف کرتا ہے. ہاں کہیں تھوڑی سی بھی ذرا سی ہو جائے تو وہاں گرفت بھی بڑی سخت آتی ہے، لیکن اوور آل جو تعریف کی ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور الحمدللہ کہ اہل سنت والجماعت اس مقام مرتبہ کو پورا ملحوظ رکھتے ہیں، اس کا پورا اعتراف کرتے ہیں، اور وہی مطلوب ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اب یہاں الفاظ بظاہر سخت ہیں، اگر تم دونوں نے ان کے خلاف ایکا کر لیا، ہمارے نبی کے خلاف، یعنی محض بیوی کی حیثیت سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک محاذ بنا لیں، چلیں اس ایشو کے اوپر ہم بھی سٹینڈ لیں، ہماری بھی ایسی کیا غلطی ہے. اگر کہیں تم اس طرف، اب یہ ایک امکانی بات تھی اور ان کو ترکان کھول دینا سب کے مقصود تھا، ہرگز ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہی نہیں، بلکہ پہلے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل جھک چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض تم نے ان کے خلاف ایکا کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے، سب سے پہلے تو وہ اللہ ان کا پشت پناہ ہے، وہ حافظ ہے، پشت پر کھڑا ہے وہ. وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہیں تو حمایت حاصل ہے جبرائیل کی اور تمام صالح مومنین کی. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس سب کے بعد فرشتے، وہ سب بھی ظاہر بات ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب جو ہیں وہ ان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ان کا مقام تو وہ ہے. عسى ربہ ان طلقکن، کیونکہ ظاہری الفاظ سخت ہیں، اس لیے اس سے انہوں نے جن کے دل میں شر تھا، انہوں نے ازواج مطہرات کے خلاف اس حوالے سے، اس خاص مقام کے حوالے سے بہت زہر اولا ہے، عسى ربه ان طلقكن، اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ تمہارا، کہ اگر ہمارا نبی تمہیں طلاق دے دے تو ہمارا رب جو ہے اس کا، وہ تو ان کو تمہارے بدلے میں بہت بہتر ازواج بھی عطا کر سکتا ہے، یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ تعالیٰ بدلے میں انہیں وہ ازواج عطا کرے گا جو تم سے بہتر ہوں، یہ بھی اس کا بھی امکان رکھو. اور اس آیت میں اصل میں ازواج مطہرات کے اندر جو خاص اوصاف ہونے چاہیے اصل میں ان کا ذکر ہے، تاکہ یہ اوصاف بھی اپنے سامنے رکھو، یہ ہونے چاہیے. اس ذریعے سے اس پس منظر میں گویا یہ بھی واضح کر دیا کہ ازواج مطہرات کے اصل اوصاف کیا مطلوب ہیں. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، یہ سات اوصاف بیان فرمائے، اور ان میں کیا اوصاف ہوں گے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں ہیں تو ان میں یہ اوصاف موجود ہیں، اور اللہ اگر تمہارے بدلے دے گا تو ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے. مسلمات، مسلمات اس لفظ کا رخ دو طرف ہو سکتا ہے، اللہ کے تابع فرمان ہر حکم کے آگے سر جھکانے والیاں، اور شوہر کی تابع فرمان بھی. لیکن مسلمات میں زیادہ جو ہے مفہوم جس کا پردہ بھاری ہے وہ ہے اللہ کی سامنے ہر معاملے میں سر جھکانے والی، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والی. مؤمنات، ایمان و یقین رکھنے والی. قانتات، فرما بردار، اور یہاں اصل میں شوہروں کی فرما بردار. تائبات، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، پلٹنے والی اللہ کی طرف. ذرا سی بھی اللہ کی بندگی میں بھی تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو گئی، فوراً پلٹنا، فوراً استغفار کرنا. عابدات، عبادت گزار. سائحات، روزہ رکھنے والیاں، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں. یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں نبی کی بیویوں میں، اور یہاں پر جس تناظر میں آئے ہیں وہ تھوڑا سا سخت ہے کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی جو ہے مہاجرائی کی تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ایسی دے گا، اور وہ تم سے بہتر بھی ہو سکتی ہیں. اوصاف یہ ہیں جو نبی کی بیویوں میں چاہیے. اور بین السطور میں یہ ہے کہ یہ اوصاف بھی ازواج مطہرات میں موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سیبات و ابکارا، یہ دو الفاظ رہ گئے تھے. اور وہ بیویاں جو اللہ انہیں عطا کرے گا ان میں وہ بھی ہوں گی کہ جو سیبہ ہوں، اور وہ بھی ہوں گی کہ جو بکارت والی ہوں، یعنی کواری ہوں. یا سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے کسی مرد سے شادی ہوئی ہے اور وہ اس کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، لیکن پہلے سے وہ پہلے کسی کی اس کے حبالہ عقد میں رہی ہے کسی کے، اور کنواری وہ ہے جو پہلی مرتبہ اس کا نکاح ہو رہا ہے. تو جو ازواج اللہ اپنے نبی کو عطا کرے گا ان میں دونوں طرح کی ہوں گی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان میں غالب اکثریت ان کی تھی کہ جو شوہر آشنا تھی، یا متعلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو بہرحال یہاں پر ایک مضمون ختم ہوا، اور انشاءاللہ اس سے آگے جو ہم سورۃ تحریم پڑھیں گے، اب اولاد اور بیویوں کے حوالے سے مسلمان کا رول کیا ہونا چاہیے، عائلی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، وہ آگے مضمون آ رہا ہے. اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے. چند باتیں ہیں، کچھ تو حضرات حاضرہ کے حوالے سے، کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے. معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن پاکستان اور چین کے جو معاہدات ہو گئے ہیں، چینی صدر کا دورہ جس پر ہمارے حکومت کے ایوانوں میں محاورہ تو پنجابی کا ہے لڈیاں ڈالنا، لیکن اسی انداز سے خوشی منائی جا رہی ہے کہ بڑا کامیاب دورہ تھا، اور ظاہری طور پر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اس لیے کہ معاشی استحکام کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کے فیور میں جاتی ہیں، $46 ارب کے کل 51 معاہدے ہوئے ہیں، اس میں سے 34 ارب ڈالر جو ہے وہ انرجی سیکٹر میں ہے اور 12 ارب جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے لیے ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ انرجی سیکٹر والا معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ بجلی کے قحط کی وجہ سے ہی ملک کا سرمایہ دار جو ہے وہ باہر کا رخ کر رہا ہے، اور ملک کے اندر جو معاشی بدحالی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. اور پھر چائنا سلک روٹ پروجیکٹ، یہ بڑی اہم بات ہے، جس کے مرکزی حصہ جو ہے وہ چین کے صوبہ سنکیانگ سے گوادر تک ہوگا، اور گوادر کو آپریشنل کیا جائے گا. معاشی استحکام کے انٹرنل ہمارے اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بڑی خوش آئند ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں. روزگار، راہداری ٹیکس $اربوں کی صورت میں اسے حاصل ہوگا، معاشی خوشحالی ہوگی، اور کسی حد تک پاکستان کو امریکہ اور مغرب کی بلیک میلنگ سے بھی حفاظت مل جائے گی اگر واقعی یہ سارے معاملات اسی طریقے سے سموتھلی آگے چلتے گئے اور مکمل ہوئے. اس میں مجھے صرف اتنا سے ہی عرض کرنا ہے کہ یہ ساری خوشحالی بڑی مبارک ہو اور مبارک ہوگی اگر ہم نے اپنا قبلہ قوم کا درست کر لیا. اور وہ قبلے کی درستی یہ ہے کہ حقیقی اسلام یہاں پر آتا ہے یا نہیں آتا. اگر ہم اسلام سے غداری کرتے رہیں گے تو یہی چیزیں ہمارے لیے وبال جال بنیں گی. شروع میں جب امریکہ کی مدد آئی تھی اور ڈالرز کا جو ہے وہ بوچھاڑ شروع ہو گئی تھی، اس پر نعیم صدیقی صاحب نے ایک نظم کہی تھی، ڈالر میرے اس دیش کو برباد نہ کرنا. بڑی لمبی نظم ہے، لیکن ڈالر تو آئے گا، لیکن پھر یہاں پر جو اخلاقی قحط ہوگا اور جس طرح سے لوٹ کھسوٹ ہوگی اور جو ظلم اور زیادتیاں ہوں گی، وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا اور بالکل 100% بات ہوئی. اگر قبلہ سیدھا نہیں کیا تو اس کے ذریعے جو کچھ آئے گا اس سے ہم اللہ کے بڑے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنائیں گے. یہ ساری خوشحالی تبھی فائدہ مند ہے، ورنہ یہ ٹریپ ہے اللہ کا. قل ان ادری قریب او بعید ما توعدون، کہہ دیجئے اے نبی کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ ابھی نزدیک آ گیا یا قریب ہے، اور جو تمہیں مہلت ملی ہے یہ تمہارے لیے خیر ہے یا اس کے اندر شر ہے. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، وان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. بالکل ڈوبتا ہوا پاکستان پھر سہارا مل گیا. سہارا تو ملا ہے، لیکن ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن کر، اور وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ. جب ہم کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، یعنی ان کے جرائم کی وجہ سے، تو ہم ان کے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. وَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ خوب فسق و فجور کا، گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر اللہ کا جو ہے جو قانون ہے عذاب کا، وہ ان کے اوپر لاگو ہو کر رہتا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اور پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، نصیب منسیہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں سیاہ خیال رہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ کے یہ قواعد ہیں. تو اگر ہم نے قبلہ درست نہ کیا تو نتائج کبھی اچھے نہیں نکلیں گے. ظاہراً یہ کتنے ہی خوش آئند ہوں یہ سارے معاہدات، اور کتنا ہی خوش آئند ہو یہ چینی صدر کا دورہ، اللہ تعالی ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.